بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر درود بيجي محمد وآل محمد ارباب اعضاء امام بارگاہ ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام میں عشرہ مجالس کی ساتویں مجلس سورہ والعصر اور تحریک امام حسین کے عنوان سے آپ سماعت کر رہے ہیں اور اپنے موضوع کو آپ تک پہنچانے کے لیے سورہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کی زندگی کی حقیقت سے باخبر کر رہا ہے اور یہ خدا کا لطف اور کرم ہے کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کی پیدائش اور خلقت سے پہلے ہدایت کا انتظام فرمایا. جس طرح انسان کی پیدائش سے قبل ماں کے سینے میں بچے کی غذا کا انتظام کیا، اسی طریقے سے انسان کی خلقت سے قبل اس کی ہدایت کا انتظام کیا ہے. وہ رحمان و رحیم اللہ جو کسی نومولود کو بغیر غذا کے نہیں پیدا کرتا، وہی ہادی و رہنما، وہی اللہ، وہی رحمان و رحیم. اس کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی خلقت سے قبل انسانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. ارشاد رب العزت الرحمن علم القرآن، کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. خدا رحمان ہے، پھر کہتے ہیں علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد کا خلق الانسان، انسان کو خلق کیا، یعنی تعلیم و تربیت کا انتظام پہلے ہے، انسان کی خلقت بعد میں ہے. یہ قاعدہ لطف الہی ہے، اور اگر یہ ہدایت اور رہنمائی نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہتا. افحسبتم انکم ان خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تم کو بیکار اور بے مقصد خلق کیا ہے؟ ان خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، اور تم کو لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا ہے اگر ہدایت نہ ہو. سورہ مبارک ہے والعصر، در حقیقت خبردار بھی کر رہی ہے اور راہ عمل بھی بتا رہی ہے. مثلا اگر کوئی پروفیسر اپنی کلاس میں، اپنے لیکچر میں لوگوں کو خبردار کرے ایسا ہونا چاہیے، امتحان ایسا ہوگا، امتحان ویسا ہوگا، امتحان سخت ہوگا، امتحان ایم سی کیوز ہوں گے، خالی جگہ ہوں گی، تشریحی سوالات ہوں گے، ڈیٹیل میں پوچھا جائے گا، اچھا بہت اچھا امتحان تو بتا دیا. لیکن اگر یہ پروفیسر استاد رہنمائی نہ کرے، نہ بتائے کہ امتحان کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، کس سبجیکٹ کے متعلق ہے، تو یہ ظلم ہے طالب علموں پر. اللہ تعالیٰ خبردار بھی کر رہا ہے اور راہ عمل بھی بتا رہا ہے، راہ اصلاح بھی بتا رہا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کہہ دیا کہ انسان خسارے میں، بات ختم ہو گئی، نہیں، بتا بھی رہا ہے کہ انسان نقصان میں، انسان خسارے میں، انسان گھاٹے میں، انسان تباہ برباد ہو جائے گا. جیسے کل ہم نے عرض کیا کہ فیصلے لمحوں کے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. بعض اوقات لمحوں کا فیصلہ یہ زندگی بنا دیتا ہے، یہ زندگی بگاڑ دیتا ہے. فیصلے لمحوں کے یا انسان سے سلب حیات کا سبب بن جاتے ہیں یا اسے، اس کی زندگی کو جاری رکھنے کا سبب بن جاتے ہیں. ایکسیڈنٹ کی مثال دی، حادثات کی مثال دی، اور پھر تاریخ اسلام سے، تاریخ کربلا سے ہم نے مختلف افراد کی مثالیں دی کہ جنہوں نے لمحوں میں فیصلے کیے، اور لمحوں کے فیصلے در حقیقت ان کی زندگی پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اور دو قسم کے یہ نقصانات ہیں، ایک دفعتاً اچانک سڈنلی ہوتے ہیں، اور ایک گریجولی و بتدریج ہوتے ہیں. دونوں خطرناک ہیں، اور تاریخ میں دونوں قسم کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی در حقیقت اپنے علم کی روشنی میں ہمیں بیدار کر رہا ہے، اور پھر کہا کہ چار صفات ہے، ایمان، عمل صالح، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین، جس کو میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ چاروں ایک ساتھ ہونے چاہئیں. ساڑھے تین، پونے چار، ڈھائی، سوا تین، سوا ایک، سوا دو، یہ نہیں چلنے والی، چاروں صفات ساتھ ہوں گی تب جا کے انسان کامیاب ہوگا، اور یہ چاروں ایک دوسرے سے مربوط ہے، متصل ہے، کنیکٹ ہیں ایک دوسرے سے. جیسے ایک ہی تار میں اگر کئی بلب لگے ہیں، اگر کسی بھی بلب کا رابطہ اور رشتہ برقی رو سے کٹ جائے وہ بلب روشن نہیں ہوگا. اسی طریقے سے انسانی نجات میں ان چاروں کا ایک بنیادی کردار ہے، ایمان، عمل صالح، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین. چلیں جی، ایمان پتہ چل گیا، ایمان ضروری ہے، یقین ضروری ہے اللہ پر، اللہ کے قانون پر، اللہ کی آواز پر، اللہ کے قرآن پر، اللہ کے انبیاء پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی دی ہوئی زندگی پر، اللہ کی دی ہوئی موت پر، مرنے کے بعد قبر میں جانے پر، ملائکہ کے منکر نکیر کے سوالات پر یقین، برزخ کا یقین، قبر سے نکلنے کا یقین، سور پھونکے جانے کا یقین، نیک لوگوں کا سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملنے کا یقین، برے لوگوں کا الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملنے کا یقین، شفاعت کا یقین، جنت کا یقین، جہنم کا یقین، سب یقین آ گئے، اور اس کے مطابق آپ نے عمل بھی کر لیا. لیکن یہاں پہ ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے ہمت بندھائی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، تذکر دیا جائے، یاد دہانی کی جائے. جیسے استاد کلاس میں وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں اپنے طالب علموں کو آگاہ کرتا رہے. دیکھیے امتحان ہوگا، آپ اس کے لیے اسٹڈی کریں، آپ تیاری کریں، انشاءاللہ آپ اچھے نمبر لے کے آئیں گے. یہ نہیں کہتا کہ آپ کے سب فیل ہو جائیں گے، ہمت توڑتا نہیں ہے، ترغیب دیتا ہے، شوق دلاتا ہے، لگن پیدا کرتا ہے، انشاءاللہ سب کامیاب ہوگی. لیکن ابھی اپنے سے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان اور عمل بہترین بنیادیں ہیں انسان کی نجات کے لیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دو اور چیزیں ہیں جس کی تاکید ضروری ہے اور انسانی حیات میں اس کا ہونا بہت لازمی ہے. پہلی چیز ہے تواصو بالحق، حق بات کی تلقین، و تواصو بالصبر، اور صبر کی نصیحت و تلقین. خود تواصو کیا لفظ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تواصو یعنی ایک دوسرے کو، دو انسانوں کا ایک دوسرے کو تلقین، سفارش، وصیت یا تذکر دینا. پہلا انسان دوسرے کو کہیں، دوسرا انسان پہلے کو کہیں، اس کو کہیں گے تواصو یا تواصوی، تواسی. تسلی، تشفی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. تسلی تشفی کیا مطلب؟ یعنی کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تسلی دینا، تشفی دینا، اس کے غم کو ہلکا کرنا مستحب ہے. انسان جب کسی غم زدہ انسان کے پاس کے جس کے کسی عزیز اقارب کا انتقال ہوا جا کے اسے تسلی دے، تعزیت پیش کرے، عزام. دیکھیے یہ ہیں آداب اسلامی. تعزیت کیا ہے؟ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم تعزیت پیش کریں گے. تعزیت یعنی کسی کا کوئی مر جائے، آپ جا کے عزا کی صورت بنائیں. عزا یعنی سوگ، یعنی غم. انتقال آپ کے رشتہ دار کا نہیں ہوا، آپ کے والد والدہ کا نہیں ہوا، آپ کے کسی عزیز کا نہیں ہوا ہے، آپ کے دوست کے کسی قریب عزیز کا، والد والدہ کا انتقال ہوا ہے. آپ تعزیت کریں اس سے جا کے، مستحب ہے. تعزیت کریں یعنی سوگ کی شکل بنا کے جائیں اس کے پاس، غم کی صورت اختیار کر کے جائیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ کی امانت تھی اس نے لی اور ہم سب کو جانا ہے. تسلی بھی دیں، تشفی بھی دیں. صرف یہ نہیں کہیں کہ انتقال ہو گیا، آپ لڑ گئے، ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، یتیم ہو گئے، نہیں. یہ کہیں کہ ایک آپ کے والد کا سایہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں، والدہ کا نعم البدل نہیں، وہ سایہ سر سے اڑ گیا ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے، لیکن ہم سب نے جانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تسلی ہے، یہ تشفی ہے، یہ عزا نہیں ہے، تعزیت ہے. تعزیت کیا ہے؟ آپ نے کہہ دیا ہمیں افسوس ہوا کہ بہت جلد آپ کے والد کا سایہ مثلا آپ کے سر سوٹ کے آپ کوئی خدمت نہیں کر سکے، یہ تعزیت ہے. تسلی کیا ہے؟ ہاں ہم سب نے جانا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا میں جائے گا. دو انسانوں کا ایک دوسرے کے درمیان اس قسم کے مکالمے کو تسلی تشفی کہا جاتا ہے. تواصو وصیت سے ہے، تذکر سے، یاد دہانی سے ہے. دو انسان مل کر، دو انسان مل کے یہ کام کریں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ تم نجات چاہ رہے ہو، ہدایت چاہ رہے ہو، گمراہی سے بچنا چاہ رہے ہو، تو پھر معاشرے میں جا کر یہ کام کرو. تنے تنے نہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں, آپ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, آپ بچ جائیں گے, آپ ایمان لے آئیں, آپ عمل صالح کریں, آپ تواصل کریں, آپ صبر کی تلقین کریں. نہیں, بلکہ کیا, اپنے ہم نو انسانوں کے پاس جاؤ, اور اپنے ہم نو انسانوں کے پاس جا کے کیا کرو, تذکر دو. تذکر ذکر سے, یاد دہانی کراؤ, توجہ دلاؤ, اٹینشن ان کی جذب کرنے کی کوشش کرو, ان کو اٹینشن دلاؤ, ان کو حاضر دماغ کرو. یہ تواصل ہے, یعنی ٹیم ورک. دوسرے الفاظ میں جو کہوں, اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ٹیم ورک کی صورت میں, ٹیم ورک یعنی اجتماعی صورت میں اس کام کو انجام دیا جائے. کون سے کام کو؟ نجات کے کام کو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد. تواصل بالحق, حق بات کی تواصل کرو, یعنی نصیحت کرو, تلقین کرو. وتواصل بالصبر, اور صبر کی تلقین کرو, یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ایک دوسرے کو, یعنی کچھ ٹیمیں نکلیں, کچھ افراد نکلیں, تربیت یافتہ افراد نکلیں اور جا کر لوگوں کو بتائیں. یہ کام انبیاء کے دور میں بھی ہوا ہے, یہ کام اہل بیت علیہ السلام کے ادوار میں بھی ہوا ہے. جائبت نبی خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام مثلا, حضرت عیسیٰ, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, جتنے بھی انبیاء تھے, جو اول الانبیاء تھے اور وہ اپنی ہدایت کو پہنچاتے تھے, ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے تھے نا, انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا من انصاری الی اللہ, اللہ کی راہ میں میرا نصرت, میرا مددگار, میرا ہیلپر کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مدد کرنے والے, ہم آپ کے نصرت کرنے والے, ہم آپ کی ہیلپ کرنے والے ہیں. یہ انصار جو تھے, یہ حواری جو تھے, یہ جا کر حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو آگے پہنچاتے تھے. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت ہوں یا انبیاء علیہ السلام ہوں, ان کے تربیت یافتہ شاگردوں کا بہت بڑا کردار ہے. یہ وہ افراد تھے کہ جو مختلف شہروں میں جاتے تھے اور جا کر امام کے میسج کو, نبی کے میسج کو لوگوں تک پہنچاتے تھے. یہ جو آپ کو چھٹے امام, ساتویں امام, آٹھویں امام, نویں امام, دسویں امام, گیارہویں امام, حتی بارہویں امام کے بارے میں ملتا ہے, یا امام علی کے بارے میں ملتا ہے, تقریباً سبھی ائمہ کے بارے میں, کہ ان کے مختلف نمائندے تھے مختلف شہروں میں, والی تھے, نمائندے تھے, گورنر تھے. یہ کیا مطلب, یعنی ایک معصوم نیٹ ورکنگ کر رہا ہے معاشرے میں. تم اس علاقے میں جاؤ, تم اس علاقے میں جاؤ, تم میرے نمائندے ہو. مزائن میں بسا کسی اور کو بھیجا, بسر میں کسی اور کو بھیجا, بسرے میں کسی اور کو بھیجا, مختلف شہروں اور ریاستوں میں مولا نے اپنے نمائندے بھیجے. یہ نمائندے ان کے نائب ہوتے تھے, ان کا حکم گویا امام کا حکم ہوتا تھا, سب معصوم نہیں تھے. لہذا یہ اعتراض کہ جناب امام معصوم کا نائب اس زمانے میں غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے, اور جیسے حضرت مسلم غیر معصوم تھے, امام کے نائب تھے, سفیر تھے, بہت طبیعی فطری سی بات ہے. آئمہ کے دور میں حضرت علی کے جتنے بھی والی تھے اور گورنر تھے جن کو مولانا نے منتخب کیا, وہ سب غیر معصوم تھے. تو یہ سوال تو بے جا اور حسن بے محل ہے کہ امام معصوم کا نائب کیسے غیر معصوم ہو سکتا ہے. آئمہ کی اصل سیرت یہ رہی ہے, امام کا کوئی نائب معصوم نہیں تھا. امام کا نائب اگر کوئی ہے تو وہ امام ہی ہو سکتا ہے, یعنی نیابت سے مراد کیا ہے, یعنی امام کے بعد آنے والا امام وہ معصوم ہوگا, بس اور کوئی نہیں. نائب, سفیر, نمائندہ, قاصد, یہ سب کیا, یہ عام انسان ہیں. چنانچہ یہ نمائندے جا کے کیا کرتے تھے, یہ جا کے نیٹ ورکنگ کرتے تھے, امام کے پاس خمس کا ایک اماؤنٹ بھیجتے تھے اور پھر امام اپنی ثوابدید پر اس کو خرچ کرتے تھے, جو زکوٰۃ آتی تھی اس کو خرچ کرتے تھے, جو ڈونیشن آتا تھا مثلاً لوگوں کی طرف سے, جو بھی آتا تھا جس شکل میں بھی, اس کو یوز کیا جاتا تھا اسلام کی مصلحت میں, مسلمانوں کی مصلحت میں. یہ لوگ, ان کا کام یہ تھا کہ آئمہ کی تعلیمات کو مسلسل لوگوں تک پہنچا. تواصل کا مطلب ہی یہی ہے. حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کی تحریک میں بھی یہی عنصر میں نظر آتا ہے, ایمان بھی نظر آتا ہے, عمل صالح بھی نظر آتا ہے. عمل صالح کی کئی میں مثالیں دے چکا ہوں. لیکن تواصل بھی نظر آ، تواصل بالحق، حق بات کی تلقین مسلسل نظر آ رہی ہے. مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام ایک منزل پر ہیں امام حسین کے ساتھ، امام کی آنکھ لگی اور امام آیہ استرجاع کی تلاوت کرتے، کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت کہاں پڑھی جاتی ہے؟ انتقال کے وقت. اس کو کہتے ہیں آیہ استرجاع، استرجاع. حضرت علی اکبر، اچھا عادتاً جب بھی انسان خواب سے بیدار ہوتا ہے تو بہت ہلکے اور دھیمے لہجے میں کلام کرتا ہے. حضرت علی اکبر اپنے والد کے ساتھ ہیں، امام کے ساتھ ہیں، امام وقت کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ آیت سنی امام کی زبانی تو پوچھا، بابا یہ کون سا وقت ہے اس آیت استرجاع پڑھنے کا جو میت کی خبر سن کے پڑھی جاتی ہے، انتقال کی خبر سن کے؟ مستحب ہے انسان جب کسی کی خبر سنے کیا کہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو گیا ہی گیا، ہم بھی اسی راستے پر، یعنی آگاہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، تمہیں بھی مرنا ہے. حضرت علی اکبر نے پوچھا، بابا یہ آیت کیوں پڑھی ہے یہاں پر؟ مولانا حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، حالت منامیہ میں، حالت خواب میں، کہ ہم آگے آگے ہیں اور ایک ہاتف ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے، موت ان کے پیچھے پیچھے، موت ان کے پیچھے پیچھے. اب آپ جملہ سنیے، یہ جملہ سنا ہوا ہے لیکن ہم نے اس جہت اور اس زاویے سے نہیں سنا اس چیز کو. پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی اکبر کوئی معمولی شخصیت نہیں، غیر معمولی، یعنی معمولی شخصیت نہیں ہے، غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں، ذکاوت، ذہانت، تقویٰ، پرہیزگاری سب. امام معصوم سے ایک ایسی آیت کی تلاوت سننا جس کا محل نہ ہو، یہ جائز سوال ہے علی اکبر کے لیے، یہ آپ کی ذہانت ہے. وہ کہہ سکتے تھے کہ امام وقت نے آیت پڑھی، امام جانتا ہے، لیکن نہیں، یعنی بتایا کہ اگر تم امام کے ساتھ ہو تو سوال کرنے کی عادت ڈالو پہلے تو امام سے. کوئی ایسا کام جس کی علت تمہیں نہیں معلوم، فوراً پوچھو، مولا یہ کس وجہ سے؟ علی اکبر علیہ السلام کا سوال کیا امام حسین سے؟ بابا یہ آیت یہاں کیوں پڑھی ہے؟ یعنی علی اکبر کو اس کا محل معلوم ہے، مقام معلوم ہے، پوچھ رہے بابا یہ آیت کیوں پڑھی ہے؟ بیٹا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے آگے ہیں، موت پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اچھا بیٹا، اب یہ ہے معرفت علی اکبر. فوراً پوچھا، بابا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں؟ توجہ رکھیے گا، ہم السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا جناب علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ وہ حق پہ نہیں ہیں؟ یہ معلوم تھا؟ اگر آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ حق پہ ہیں تو یہ جسارت ہے. معلوم تھا، امام حسین امام وقت ہیں، نواس رسول ہیں، فرزند زہرا و علی ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، معلوم تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے سوال کہ ہم حق میں نہیں ہیں جو جناب زینب نے جلد و خیام امام سجاد سے کیا تھا، بیٹا بتاؤ کیا حکم ہے؟ سید سجاد، امام نے کہا علیہ کن بالفرار، فرار کیجئے. تو کیا جناب زینب کو اتنا سا فقہی مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ خیمے میں آگ لگ جائے، گھر میں آگ لگ جائے، جان بچانا واجب ہے؟ سوچنے کی بات ہے. جناب زینب جیسی عظیم ہستی جن کے بارے میں کہا کہ اس نے کسی غیر معصوم کے سامنے زانو ادب تہنی کی، یہ معصوم کی شاگردہ ہے، یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقل مند ترین خاتون ہے بنی ہاشم کی، مفسرہ ہے، علی و فاطمہ کی تربیت جو ہے اس کا نچوڑ جناب زینب ہے. کیا ان کو اتنا سا مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا. اپنے امام سے قصب اجازت کر رہی ہیں کہ بیٹا تم امام وقت ہو، تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے. معلوم ہے لیکن امام سے قصب اجازت، یہ ہے معرفت اہل بیت، یہ ہے معرفت حضرت زینب. بعینہ یہی چیز حضرت علی اکبر کے سوال پوشیدہ ہے، السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ علی اکبر کو معلوم ہے، تائید لینی ہے امام سے، جس نے جناب زینب تائید لی، معلوم ہے فقہی مسئلہ، دینی شرعی مسئلہ معلوم ہے جناب زینب کو، چونکہ امام وہ ہے لہذا اس سے اجازت لینی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ مجتہد فتویٰ بھی دیتا ہے تو لوگ اپنی تعدیل مسائل لے جاتے ہیں، جناب یہ فتویٰ غلط ہے، ہم تو فلاں کی تقلید میں، اس کی تقلید میں، مولا علی کی تقلید میں، امام زمانہ کی تقلید میں. وہ تقلید کا حکم عقلی اور فقہی، امام کا حکم تقلید کرو، پھر بھی جو ہے وہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کھڑی کر لیتے ہیں. جناب زینب کو معلوم ہے، تائید لینی امام سے، حضرت اکبر کو معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور یہ سوال یعنی تائید لے رہے ہیں امام سے، بابا کیا ہم حق میں نہیں ہیں؟ امام نے کہا ہم حق پر ہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں. اب جب تائید مل گئی کہ امام نے کہہ دیا ہم حق پر ہیں، اب ایک اور جملہ سنیے جناب علی اکبر علیہ السلام کا، وہ کیا ہے؟ تو پھر ہم کو کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. کیا مطلب؟ یہ بھی سنا ہوا جملہ ہے، لیکن اگر اس کی منہ شگافی کی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے معرفت علی اکبر علیہ السلام کہاں ہے، شب رسول کی معرفت کہاں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پہ آ پڑے، ہم مر جائیں تبھی طریقے سے، ہم حق پر ہیں تو پھر ہم حق پہ جان دیں گے. یہ بالکل مما تعالی حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کی محبت میں بستر پہ بھی مر جائے وہ شہادت جا پاتا ہے. علی اکبر کہنے ہم تبھی موت مر جائیں، موت ہم پہ آ جائے تبھی موت مر جائے جب بھی ہم حق پر ہیں، یا ہم موت پہ جا پڑیں. توجہ رکھیے گا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر ہمارا مقابلہ دشمن ہے، حسین سے ہو، یزید سے ہو، ابن زیاد سے ہو، شمر کسی سے بھی ہو، ہم موت پہ جا پڑیں، ایک اس کی یہ تفسیر ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ جناب علی اکبر ظالم کے ساتھ سمجھوتے کو، ظالم کے ساتھ سازباز کو موت سمجھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ موت ہم پہ آئے یا موت ہم پہ جا پڑے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جیسی بھی موت ہم پہ مسلط کی جائے گی ہم قبول کر لیں گے، نہیں. یہی وجہ امام حسین کہتے ہیں اس زنہ زادے نے مجھے دو چیزوں کے درمیان مختار کر دیا، یا ذلت یا بیعت، بیعت کر لو، اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر مولا کیا کہتے ہیں امام حسین؟ حیات من الذلہ، یعنی حیات یعنی ذلت ہم سے دور ہیں، یعنی ہم تمہاری نہ بیعت کریں گے اور نہ ہی تمہارے سامنے اس طرح نعوذ باللہ ذلیل ہو کے جان دیں گے، ہم عزت اور سربلندی کے ساتھ جان دیں گے. جناب علی اکبر کے اس جملے میں جو امام حسین سے رد و بدل ہو رہا ہے، السنا الحق معرفت کے دسیوں نکات پوشیدہ ہیں، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں. خب یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ تواصو بالحق ہے کہ جس کی تائید حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین سے سننا چاہتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد. اب اس واقعے کو ہم نے کتنی دفعہ سنا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی شہدائے کربلا تھے وہ مرتے وقت ان میں سے اکثر یا بعض اشارہ کرتے تھے انا اوسی کا بہادہ، امام حسین کی طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے میں تمہیں اس کی وصیت و سفارش کرتا ہوں، اس حسین کا خیال رکھنے سے چھوڑ کے مت جانا، اسے چھوڑ کے مت جانا. کیوں؟ تواصو بالحق یہ ہے امام وقت تنہا نہ رہ جائے. و تواصو بالصبر کیا ہے؟ یہ اس کی اگلی منزل ہے اور چوتھا نقطہ ہے نجات کے لیے. یعنی اس راہ حق میں ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، حق بات کی تلقین بھی کر رہے ہو، لیکن مصائب ہیں، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، آلام ہیں. اگر صبر نہیں ہوگا، اگر استقامت نہیں ہوگی، اگر ڈٹے نہیں رہو گے تو نہ تلقین حق کام آئے گی، نہ ایمان کام آئے گا اور نہ عمل صالح کام آئے گا، اگر صبر نہ ہو انسان. اسی لیے کہا ایمان، معصوم فرماتے ہیں ایمان اور صبر کا واسطہ اور رشتہ ایسا ہی ہے جیسے جسم کا اور سر کا. اگر جسم ہو اور سر نہ ہو بیکار ہے، ایمان ہو اور صبر نہ ہو وہ ایمان ایمان نہیں، کھوکھلا ایمان ہے. توجہ دیکھیں، یہ آئمہ کی تعلیمات ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں سورہ والعصر کے زیر میں تحریک امام حسین کو پہچانے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ دیکھیں کہ صبر کیا چیز ہے، حق بات کی نصیحت و تلقین کیا چیز ہے. یہ حق بات کی تلقین اس بات کا سبب بنے گی کہ ہم سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. ان مجالس اعضاء کا مقصد کیا ہے؟ ان مجالس اعضاء کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم تلقین کریں صبر کی، حق بات کی، کہ یہ حق ہے، ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، حق کا نمائندہ پردے غیب میں ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے. یہ جس زیارت آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد قبلے کی طرف آخر میں رخ کرتے ہیں، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. امام الانس والجان کا کیا مطلب ہے جی؟ معذرت کی طرف پتہ ہی نہیں. خوب آپ کو تو ماشاءاللہ سے آپ جہاندیدہ شخصیت آپ کو معلوم ہے، یعنی میں ایک عمومی سوال کر رہا ہوں، عام لوگوں کو نہیں معلوم. پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس امام کو سلام کریں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، یا شریک القرآن. کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ قرآن کے شریک ہیں، ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں. وہ کیا مطلب؟ یعنی امام زمانہ صرف ان کے مثلا فضائل کو بیان کرنا ہے؟ نہیں، یہ روزانہ جو پانچ نمازوں کے بعد سلام کرنا ہے ہم نے، یہ کم سے کم تین نمازوں کے بعد سلام کرنا ہی کیوں ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا نا. یہ امام کو خوشی ہے، نعوذ باللہ، معذرت کے ساتھ امام چاہتے ہیں بس مجھے سلام کرو آ کے روزانہ. نہیں، امام محتاج نہیں ہمارے سلام کا، ہماری عزتداری کا، ہماری عبادت کا، ہماری درود کا، ہماری صلواتوں کا. مقصد یہ ہے کہ تواصوا بالحق، چونکہ وہ آ کر حق کے لیے قیام کرے گا، تم کم سے کم اتنا تو کرو کہ اپنے امام وقت کو سلام کر کے اپنے آپ کو حق کے لیے تیار کرو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہ فضائل اہل بیت سننا، یہ مسائل اہل بیت سننا، یہ حق بات کی تاکید ہے. مجلس اعضاء، مجالس اعضاء، جلوس اعضاء حق بات کی تاکید ہے کہ لوگ تاریخ میں غدیر خم کو بھول گئے. آر علی کا ہاتھ اٹھایا تھا، من کن تم مولا ہو فہادہ علی مولا کا تھا. مولا کا معنی دوست فرینڈ ہوتا ہے، مولا کا معنی کوئی سروس تھوڑی ہوتا ہے. مولا کے تو بہت سارے معنی، ایک معنی فرینڈ ہے. رسول اللہ نے بتایا تھا کہ علی از مائی فرینڈ، ختم ہو گیا معنی، تبدیل کر دیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جناب، من کنت مولا فہذا علی، مولا کا معنی جو ہے وہ فرینڈ نہیں ہے سر، یہاں سرپرست کے معنی میں ہے. اب کیا ہوا؟ اسی علی کا بیٹا، صاحب غدیر خم کا بیٹا کربلا میں آیا ہے اسی ولایت کے دفاع کے لیے، اسی ولایت کے دفاع کے لیے. دین یعنی ولایت، دین یعنی نماز، ولایت یعنی نماز، ولایت یعنی روزہ، ولایت یعنی دین، ولایت یعنی خدا کے قانون کو، قانون کا احترام. دین یہی تو ہے نا، دین اور کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن کامل ہو گیا دین تمہارا، اکمال نعمت، نعمت تمام ہو گئی، نعمت تمام، دین کامل اور دین اسلام سے راضی. کس دن؟ جس دن علی کی ولایت کا اعلان ہوا. تو ولایت کیا ہے؟ نماز ہے، ولایت کیا روزہ ہے، ولایت کیا حج ہے. اب امام اسی علی کا بیٹا ہے جس کا ہاتھ غدیر خم کے میدان میں بلند ہوا ہے، من کنتم مولا فہذا علی مولا. اب ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ کل تم 120,000 صحابہ کے بچ میں غدیر کو بھول گئے، اسی علی کا بیٹا کربلا میں آیا ہے، تو اب اس لیے کربلا کا غم بناتے ہیں، اس لیے مجلس ہوتی ہے، اس لیے جلوس نکلتا ہے، اس لیے ماتم ہوتا ہے کہ کہیں کربلا کا انکار نہ کر دیا جائے، اس لیے ہوتا ہے. وإلا اگر آپ نہ کریں کربلا کو بھی فراموش کر دیا جائے گا. نواس رسول کے غم سے لوگوں کو پریشانی ہے. میں عام اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ مغرض افراد ہیں ان کو پریشانی ہے، جن کی رشتہ داریاں ہیں، جن کے دلوں میں سافٹ کارنر ہے یزید لعنت اللہ علیہ کے لیے. چنانچہ یہ حق بات کی تلقین ہے جو ہم مجالس اعضاء میں کرتے ہیں، یہ فضائل اہل بیت حق بات کی تلقین ہے. یہ مسائل اہل بیت حق بات کی تلقین ہے. اور ایک اور نقطہ جو آخری نقطہ ہے اسی سورہ کا, وہ کیا ہے, وتواصوا بالصبر. یہ بہت اہم نقطہ ہے, یہ ان تینوں کے لیے بہت ضروری ہے, یعنی ایمان, عمل صالح اور حق بات کی تلقین کے لیے بہت ضروری ہے. جس کو میں نے روایت کی صورت میں عرض کیا کہ انسان کے بدن کا انسان کے سر سے وہی رشتہ ہے کہ اگر بدن ہو اور سر نہ ہو تو بیکار ہے, عیب دار سمجھا جائے گا. ایسا ایمان جس میں صبر نہ ہو, استقامت نہ ہو, پائے ثبات جو ہیں متزلزل ہوں, کیا ہوگا, اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تواصل بالصبر, یہ وہ چیز ہے جس کو امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں بار بار بیان کیا گیا ہے. امام علی علیہ السلام نے جنگ صفین کے وقت خبردار کیا تھا, غیب کی خبریں دی تھیں کہ یہاں پر میرا بیٹا شہید کیا جائے گا, یہیں پر, کہتے ہیں یہیں پر میرے بیٹے کا کارواں اترے گا, یہیں پہ اترے گا, یہیں پہ اترے گا. پھر مولا علی علیہ السلام نے گریہ فرمایا تھا. ایک اور روایت میں وہاں پہنچ کر مولا نے پانی منگایا, وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد امام حسین کی غم کو اور ان کی شہادت کو یاد کیا اور گریہ کیا. یعنی بار بار متوجہ, امام حسین کو علم ہے اور خاک کو اٹھا کے سونگا تھا مولا کائنات نے, توجہ رکھیے گا, خاک کو اٹھا کے سونگا تھا. یہ مثلا یہ وہ سرزمین ہے جس میں میرے حسین کا خون گرے گا. یہ بار بار مولا علی کا در حقیقت بتانا یہ صبر کے لیے ہے. یا امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے تو آپ نے جب پتہ چل گیا یہ کربلا کی سرزمین ہے, تو آپ نے مٹھی میں خاک اٹھائی اور سونگا, اور پھر اپنے گریبان سے ایک شیشی نکالی اور کہا کہ یہ میرے نانا نے, میری نانی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی, یہ کربلا کی خاک کے دونوں ایک تھے, یہیں پہ ہمارا کاروبار رکے گا. امام حسین علیہ السلام تاکیداً عرض کر رہے ہیں, اخبار دے رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں, صبر کی طرف لے جا رہے ہیں. بارہا آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. امام حسین بحیثیت انسان, بحیثیت انسان جو انسانی رشتے تھے, بیٹے کا رشتہ, باپ کا رشتہ, بھائی کا رشتہ, شوہر کا رشتہ, وہ سب امام سے متصل ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام مثلا جذبات سے عاری ہیں, ہرگز نہیں. امام حسین باپ بھی ہیں, ان کے سینے میں باپ کا دل ہے. یہ باپ کا دل جوان بیٹے کے لیے دھڑک رہا ہے, یہ باپ کا دل سکینہ جیسی بچی کے لیے دھڑک رہا ہے. یہ شوہر بھی ہیں اپنی زوجہ کے لیے, ان کا دل دھڑک رہا ہے. یہ بھائی بھی ہیں, ان کا دل بھائی کے ناطے بھی دھڑک رہا ہے. حسین کا دل اس کے مختلف پہلو ہے, بھائی کا رشتہ ہے, شوہر کا رشتہ ہے, باپ کا رشتہ ہے, بیٹی سے باپ کا رشتہ ہے, بیٹے سے باپ کا رشتہ ہے, ماموں ہیں, چچا ہیں, مختلف رشتے ہیں. یہ تمام رشتے جو ہیں امام حسین علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں. تواصوا بالصبر, ایسا نہیں ہے کہ یہ غم اور یہ مصائب امام پہ ہجوم کرتے ہیں, حملہ آور ہوتے ہیں, اور امام ان رشتوں میں نعوذ باللہ اپنی حقیقت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے. نہیں, انسانی رشتوں کا غم ہے. حضرت علی اکبر کی لاش پر گریہ ہے, حضرت قاسم کی لاش پہ گریہ ہے, یہ ایک انسان کے انسان ہونے کے ناطے گریہ ہے. ایک انسان جب اپنے کسی عزیز کو مشکل میں, پریشانی میں, مصائب وقت دیتا ہے, گریہ کرتا ہے. چل جائے کہ مثلا یہ تربیت یافتہ اور قاری قرآن اور شب زندہ دار اور اہل بیت کے ماننے والے قرآن کے حامل افراد ہوں تو زیادہ گریہ ہوتا ہے. جب ایک نیک انسان کی خبر سنتے ہیں آپ کہ جناب فلاں نیک انسان دنیا سے چلا گیا, بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے بنسبت ایک عام انسان کے. خوب, انسانی رشتوں کے تحت امام حسین اظہار فرما رہے ہیں اپنے گریے کا, اپنے رنج کا. یتیم مسلم کو بلا کے پیار کر رہے ہیں, جناب سکینہ سے رخصت ہو رہے ہیں, بہن سے رخصت ہو رہے ہیں, یہ سب کیا ہے, یہ انسانی رشتے ہیں. لیکن ان سب میں امام صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. اہم ترین بات یہ ہے, بعض اوقات ہم مصائب میں ایسے الفاظ, ایسی تعبیریں استعمال کرتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام مصائب سے مغلوب ہو کر صبر کا دامن چھوڑیں, جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے، امام صابر ہے، امام حق کا نمائندہ ہے، امام صبر کے اور حق کی تلقین کرنے والا ہے، انسان رشتے اپنی جگہ ہیں، یہی وجہ ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے مسئلے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ حضرت قاسم کی لاش پہ جو گریہ ہے اور شہادت سے پہلے جو گریہ ہے عزیزان گرامی، وہ ایک جو ہے ایک ایسی چیز ہے۔ چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں یہی سے حضرت قاسم کے مصائب کا رب جوڑتا ہوں۔ حضرت قاسم علیہ السلام بھی ان شہدا میں سے ہیں جو نابالغ تھے، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے نابالغ بچے کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ صرف ایک قول غیر مسند ملتا ہے ان کے نکاح کا، صرف ایک قول، ایک قول ہے، مستند کتابوں میں نہیں ہے۔ لہذا اس بنا پہ اگر کوئی آ کے مہندی کی رسم کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی ہے، کربلا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، امام حسین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارے سماج کی، ہم جس تہذیب و ثقافت میں رہتے ہیں وہاں کی ایک رسم ہے، اس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ اور عزاداری کو اس نہج اور اس رنگ سے ہونا چاہیے کہ اصل مقصد عزاداری و شہادت باقی رہے، نہ یہ کہ ہم مثلاً مہندی کو اتنا بڑا چڑھا دیں کہ جناب وہ لگ رہا ہے کہ جناب بارات چلی آ رہی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب ان چیزوں کو نہیں روکا گیا تو لوگ اس سے آگے بڑھ گئے۔ کس طرح آگے بڑھ گئے؟ کہ وہ ولیمہ بھی کر رہے ہیں، بارات بھی ہو رہی ہے، اس قسم کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، یہ بھی درست نہیں ہیں، افراد و تفرید نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں شاعر کا ایک تخیل ہے کہ اس نے مثلا ایک نابالغ بچے کے لیے شادی کے سلسلے میں اس کی ماں کے خیالات کو نوحے کی صورت میں پیش کیا، وہ شاعر کا تخیل ہے، وہ مورخ نہیں ہے شاعر، توجہ رکھیے گا، وہ محدث نہیں ہے کہ امام کے روایت کو نقل کرے۔ یہ باتیں ہم تک نہیں پہنچی تھیں کیونکہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج شعور بلند ہے لوگوں کا، آج فکری سطح معرفت زیادہ ہو گئی ہے، لہذا لوگ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو آئیے میں آپ کو کتابوں کے حوالے دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک روایت جو نقل، ایک واقعہ، روایت نہیں واقعہ جو نقل ہوا ہے، واقعہ کہہ رہا ہوں، روایت نہیں، روایت امام سے ہوتی ہے، وہ بھی ایک ہے جس کے بارے میں آغا نوری نے کہا ہے کہ یہ کتابیں پہلے، یہ روایت، یہ واقعہ پہلے کی کتابوں میں نہیں ہے۔ لہذا اس کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے پیار محبت سے کہ اس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے طور پہ کرتا ہے۔ لہذا مقصد عزاداری، مفہوم شہادت باقی رہنا چاہیے، یہی حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین ہے، یہی کربلا ہے۔ امام حسین نعوذ باللہ نابالغ بچے کی شادی کرنے نہیں گئے تھے، وہ نابالغ بچے کی کہیں شادی سنی آپ نے؟ نہیں۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ لم یبلغ العلم، بچہ سن بلوغ تک نہیں پہنچاتا، روایت کے الفاظ ہیں، راوی کہتا ہے کہ لم یبلغ العلم، بچہ سن بلوغ تک نہیں پہنچاتا۔ خب جب عام آدمی نابالغ بچے کی شادی نہیں کرتا تو امام حسین کیسے کر سکتے، ایک بات۔ اور اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے کہ آپ کا عقد ہوا تھا، شادی نہیں، اس واقعے میں بھی کہ جس میں عقد کا تذکرہ ہے اس میں صرف نکاح پڑھا گیا ایک روایت کے بنا پر، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے، اس میں بھی حضرت قاسم نکاح کے بعد فوراً باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کی نو بیاہی دلہن ان سے کہتی ہے کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کے میدان کارزار میں جا رہا ہوں مولا کی تائید و نصرت کے لیے، کہا کہ مجھے چھوڑ کے کیسے جا رہے ہو، کہا کہ یہ ایک واجب کام ہے جو مجھے کرنا ہے، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کہا کہ میں تمہیں کیسے پہچانوں گی، تو حضرت قاسم نے کہا تو میری آستین سے مجھے پہچانو گی، یہ کہہ کر آپ نے اپنے آستین کا سرا جو پھاڑ لیا۔ اب مراد یہ کہ شہدا میں کیسے پہچانو گی یا مراد یہ کہ آخرت میں کیسے پہچانو گی، اس کے بارے میں یہ واقعہ نہیں لکھا، صرف یہ لکھا گیا۔ اور پھر حضرت قاسم کے جملے لکھے ہیں کہ ہماری شادی، شادی کا مطلب کیا، یعنی دلہن رخصت ہو کے کہاں جائے، شوہر کے گھر جائے، ہماری شادی اب روز قیامت تک کے لیے تاخیر میں چلی گئی ہے، یعنی انشاءاللہ وہاں پہ تم مثلا اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو تم وہاں پر امام کی بہو قرار پاؤ گی۔ صرف یہ، کہیں مہندی نہیں ہے، کہیں بارات نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہیں ولیمہ نہیں ہے۔ اس چیز کو اس نگاہ سے دیکھیں، مقصدیت واضح رہے عزیزان گرامی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور لوگوں کو پیار سے محبت سے دلیل سے سمجھائیں تا تاکہ لوگ سمجھیں اس میں لڑنے جھگڑنے کی اور روکنے زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں. شعور بلند کریں لوگوں کا, جتنا شعور بلند ہوگا, اور امام کی نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہے, لوگوں کی فکر سطح بلند ہوگی, شعور بلند ہوگا. اور مجالس کا مقصد ہی یہی کہ شعور بلند. درود بھیجے محمد وال محمد. اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ چلیں اگر بالفرض مان لیتے کہ نکاح ہوا تھا, یا بالفرض چلیں شادی ہوئی تھی, تو جس دلہن سے حضرت قاسم کو نسبت دی جاتی ہے وہ ان کی بھابھی ہیں. توجہ ہے آپ کو, ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے ایک عالم دین نے جب یہ تحقیق پیش کی تو وہاں کی انتظامیہ ان کے خلاف ہو گئی, محاذ کھڑا کر لیا. آپ نے کیسے پڑھ دیا؟ تاریخ میں واقع کربلا میں خصوصاً ناموں میں بہت اختلاف ہے. مثلاً حضرت سکینہ کی عمر معروف کتنی ہے؟ 3-4 سال. لیکن آپ کو پتہ ہے تاریخ میں حضرت سکینہ کے شوہر کا تذکرہ بھی ملتا ہے کربلا میں. اور وہ بچی جو زندان شام میں جس کی شہادت ہوئی ہے وہ حضرت رقیہ ہیں. آپ شام جائیے وہ مزار بھی کہہ لے گا رقیہ بنت الحسین. حضرت سکینہ کی قبر اس قبرستان میں سرداب میں اتر کر, قبرستان اس زندان سے دور ہے جہاں حضرت فضہ کی قبر ہے اس کے قریب, جی وہاں نیچے اتر کر حضرت سکینہ بنت الحسین کی قبر ہے, جن کا سن وفات 120 ہجری لکھا گیا ہے. 61 ہجری 62 ہجری نہیں لکھا گیا. اب ہماری مشہور یہ ہے کہ وہ حضرت سکینہ ہیں جو زندان شام میں جن کا انتقال ہوا ہے. اسی طرح امام حسین کی 4 صاحبزادیوں کا تذکرہ ملتا ہے, یہ کم سے کم 3 صاحبزادیوں کا تذکرہ ملتا ہے. یہ تحقیقی بحثیں ہیں جو ہوئی ہیں, موجود تھیں, ہم نے نہیں سنی. آج لوگ کہتے ہیں مولانا کہاں سے پڑھا ہے, اس میں کیا قصور ہے؟ تحقیقی باتیں سننے کی عادت ڈالیے, خود پڑھیے, تحقیق کیجیے. ایک بات یہ ہو گئی. حضرت فاطمہ کبرا یا صغرا, اب دیکھیں فاطمہ صغرا کو ہمارے مساجد میں کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ مدینے سے روانگی کے وقت. فاطمہ صغرا ممکن ہے کہ وہ کوئی شخصیت ہو جس سے امام حسین ودا ہو رہے ہیں, لیکن ان کا نام فاطمہ صغرا نہ ہو, ہماری مشہوری ہے فاطمہ صغرا, صحیح. یہ فاطمہ کبرا حسن مسنہ حضرت قاسم کے بھائی ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے حضرت فاطمہ سے, اور ہم جو ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں, حضرت قاسم کی شادی ان کی بھابھی سے نسبت دے رہے ہوتے ہیں. تو توجہ رہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. لہذا دلیل کی بنیاد پر, حقائق کی بنیاد پر باتیں کرنی چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. شب عاشور امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کے بیٹھے اور بتا رہے ہیں کہ کل ہر صحابی میرا ہر ساتھی ہر ناصر شہید ہو جائے گا. ایک ایک کر کے صحابی سوال کر رہے ہیں, امام حسین جواب دے رہے ہیں. اور پھر وہ وقت بھی آیا, امام نے چراغ گل کر دیا. امام نے کہا جاؤ بیعت اٹھا لیتا ہوں, بیعت اٹھا لیتا ہوں, چلے جاؤ. نہیں گیا کوئی. عزیزان گرامی حضرت قاسم کھڑے ہوئے, کہا چچا جان کیا میرا نام بھی شہداء میں شامل ہے؟ کہا کہ اچھا قاسم یہ بتاؤ کہ ماں تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اللہ اکبر, یہ ہے امام معصوم کی تربیت کا اثر. ماں تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا کہ چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. 13 سال کا بچہ تصور کرے معرفت سے لبریز جواب دے رہا ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. علماء نے لکھا ہے حضرت قاسم کے جواب میں 2 پہلو ہیں, ایک بچپنا ایک معرفت. بچے کو مٹھاس اور شیرینی سے بڑی رغبت ہوتی ہے, حضرت قاسم نے شہد کا تذکرہ کیا, یعنی یہاں ان کا لڑکپن اور بچپنا نظر آ رہا ہے. جب کہا شہد سے زیادہ میٹھی ہے, یہ معرفت قاسم کی نشاندہی کر رہا ہے. امام نے کہا کہ ہاں قاسم تم بھی بڑی مشکلوں مسائل کے بعد قتل کیے جاؤ گے. روز عاشور سورج نکلا, جناب فروا نے دیکھا, پوچھا قاسم کیا ابھی تک تمہیں رن کی اجازت نہیں ملی؟ سر کو جھکا لیے مادر گرامی, امو جان کے پاس جاتا ہوں وہ اجازت نہیں دیتے, وہ یہ کہتے ہیں قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہوں, جب بھی دیکھتا ہوں بھائی حسن یاد آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. بس ایک دفعہ جیسے کہ قول مشہور ہے بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت قاسم کو یاد دلایا تمہارے بابا نے آخری وقت ایک خط لکھا تھا، جاؤ وہ خط ورقہ جا کر اپنے چچا کو دکھاؤ۔ قاسم نے جلدی سے ورقہ کھولا اور مولا کی خدمت پہنچے، السلام علیک مولا، میرا سلام ہے، یہ بابا کا خط ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے دیکھا بھائی کا خط ہے، آنکھوں سے لگایا، آنسو بہنے لگے، مدینہ یاد آ گیا حسین کو، مظلومیت یاد آ گئی، بھائی حسن کی حسن سب خباگی۔ بس یہی لکھا تھا نا، اس کو پڑھنے کے بعد امام نے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ روایت کہتی ہے، راوی کہتا ہے، چچا اور بھتیجے حسین و قاسم گلے مل کے اتنا روئے کہ دونوں پر غشی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عباس سے کہا، عباس جاؤ علی حضرت قاسم کو تیار کرو۔ حضرت عباس کے مصائب میں سے ایک مصائب یہ ہے کہ شہدا کو تیار کر رہے تھے، قاسم کی جسامت کے مطابق نہ کوئی زرہ آ رہی ہے نہ کوئی خود آ رہا ہے۔ ایک دفعہ مولا کی خدمت میں، مولا قاسم اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے لیے کوئی لباس رسم نہیں ہے۔ ایک دفعہ امام نے عمامے کے کپڑے کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے کفنی قاسم کو پہنائی اور دوسرا قاسم کے سر پہ عمامہ باندھا، گویا حسین اپنے آپ کو بھی آمادہ کریں، قاسم بیٹا شاید تجھے کفن نہ مل سکے، تو یتیم ہے، تیرا بابا اس دنیا میں نہیں ہے، جاؤ اپنی ماں سے الوداع کرو۔ قاسم کفن پہن کر اپنی ماما اپنی والدہ کی خدمت میں آئے، مادر نے دیکھا، اللہ اکبر، شاید وجہ یہی ہو کہ قاسم کی ماں تیار ہو جائے قاسم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی، راوی کہتا ہے حضرت قاسم رجس پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، ابھی رکاب تک پاؤں نہیں پہنچ رہے، قاسم اتنی سرعت میں نکلے ہیں تیزی سے کہ بائیں پیر کے جوتے کا تسمہ نہیں باندھا، ہاتھ میں تلوار نکلی ہوئی ہے۔ راوی کہتا ہے ایسا لگتا تھا جیسے چودھویں کا چاند کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ لعین پریشان ہو گئے، ارے اس چاند کے ٹکڑے پر کیسے حملہ کریں۔ ایک دفعہ اے لعین آگے بڑھا اور پھر حضرت قاسم نے رجس پڑھتے ہوئے حملہ کیا، 17 لعینوں کا فنڈار کیا اور اس کے بعد قاتل نے آپ کے سر اقدس میں ایسا وار کیا، قاسم سے سنبھلا نہ گیا، ایک دفعہ زمین پہ آئے اور کہا چچا جان میرا سلام لے لو، میری مدد کرو۔ حسین عقاب شکاری کی طرح ایک دفعہ لوٹ کر آئے، حملہ کیا، قاسم کو زخمی کیا، چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا۔ اس کے بعد جب حملہ ہوا، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف، شاید یہی موقع ہو، قاسم پکار رہا ہو، چچا میری مدد کرو، چچا خود میری مدد کرو، اے میرے آقا۔ اللہ اکبر۔ جب غبار چھٹا، حسین نے دیکھا قاسم کے لاش کے سرہانے کھڑے ہیں، حسین گریا کنا بیٹھ گئے اور ایک جملہ کہا، قاسم ارے چچا کو پکارو، چچا پہ شاک ہے کہ تمہاری مدد کے لیے نہ آئے، اور جب مدد کے لیے آئے تو اس کی مدد تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ 13 سال کا سن ہے، گھوڑوں سے لاشا بند بند جدا ہو گیا، ریشہ ریشہ ہو گیا، اب حسین اٹھانا بھی چاہتے ہیں اٹھا نہیں پاتے۔ ایک دفعہ لاشے کو سینے سے لگایا اور اٹھانا چاہا لیکن لاش کے بند بند جدا ہو گئے۔ ایک دفعہ قاسم کے پیر خط بنا رہے ہیں، میں نے سوچ رہا تھا قاسم کا لاش کیوں بامال ہوا، شاید امام حسن یہ کہیں، اے حسین میرے 72 کے ٹکڑے کلیجے کہ تم نے تشن میں دیکھے تھے، ارے اب میری نشانی میری نیابت کرے گی، میرے قاسم کا لاش بامال ہو۔